کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو سچائی کی تلقین کی، تاکید کی، حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. ہماری جو یہاں پر تربیت کے سلسلے میں سب بھی ذہن میں ہیں، اس میں ایک خاص چیز ہے، اپنی نمازوں کو ٹھیک بنانا. نمازوں کو درست اور معیاری بنانے کے لیے قرآن مجید کی کچھ سورتوں کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے کہا گیا. آپ سب تو پانچ سورتوں کا ترجمہ، لفظی ترجمہ وہ لکھی ہوئی شکل میں دیا گیا ہے، اس کو یاد کرنا. تو ان صورتوں کی ہلکی سی تشریح بھی اگر ذہن میں رہے گی اور پھر اس کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے نمازوں میں، نوافل میں، تو نماز کے معیار میں اضافہ ہوگا. یہ مشورہ یہ ہوا کہ فجر کے بعد کا جو تھوڑا سا وقت ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی ہلکی سی تشریح ہو چند منٹ میں. چنانچہ جو پانچ سورتوں کا ترجمہ آپ کو دیا گیا، اس میں پہلا سورہ ہے سورہ عقل. اس کی ہلکی سی تشریح اس نیت سے سنیے کہ اچھی طرح ذہن میں رہے کہ نماز پڑھتے وقت اس کا دھیان ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ دنیا کا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے، سارے زمانوں کا یہ قسم کھا کے آگے ایک بات کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. یہ سورہ ولاد دیکھنے میں بہت چھوٹی سورت ہے، دو ہی سطر میں پوری سورت ختم ہو جاتی ہے، اور اصل میں وہ پورا ایک ہی جملہ، بات ایک ہی ہے، اس میں قسم کھائی گئی، قسم کھا کے ایک بات کہی گئی، لیکن اتنی اہم صورت ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا بیج ہے، پورا قرآن بس اسی کی تفسیر ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اور کچھ بھی نازل نہیں کرتے قرآن، اور صرف سورہ والعصر نازل کرتے، لکفت الناس، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، ایسی گہری صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ایک بہت بڑی بات آج عرض کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں. اور زمانے کی قسم جو کھائی جا رہی ہے، زمانے کو گویا گواہ بنا کر، دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ ہم آگے جو بات کہہ رہے ہیں اس کی سچائی کا ثبوت سارا زمانہ ہے، جو دنیا سے پچھلا زمانہ گزرا، جو موجودہ زمانہ گزر رہا ہے، جو آئندہ زمانہ گزر رہا ہے، اس سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو آگے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب کو سمجھ میں آ جائے. کیا بات فرما رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. الانسان کا جو الف لام ہے، یہ استغراق کا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے بارے میں ہمارا ایک کامنٹ ہے، سب کے بارے میں ہمارا تبصرہ ہے. کیا ہے؟ کہ سارے انسان بہت بڑے گھاٹے میں. لفی خسر کے آخری میں جو دو زیر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں عربی میں, اور یہاں تنویر تنوین جو آئی ہے تعظیم کے لیے, بہت بڑے گھاٹے میں, معمولی گھاٹا نہیں. تو کون سا گھاٹا ہے؟ پوری زندگی ہی لات ہمیں جو ان کو ایک چھوٹی سی عمر دے کے بھیجی ہے, اس زندگی میں یہ فیل ہو رہا ہے, پوری زندگی کے امتحان میں فیل ہو رہا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں بہت بڑے گھاٹے میں سارے کے سارے انسان مبتلا ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو لفظ زمانے کے لیے استعمال فرمایا ہے, واللہ, عربی میں زمانے کے لیے کئی لفظ ہیں, خود زمانہ عربی لفظ ہے, الزمن, اور دہر بھی ہے, لیکن العصر ایسے وقت کو کہتے ہیں, ایسے زمانے کو جو تیزی سے گزر جائے, زمانے کی تیزی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اس لیے ہم لوگ جو عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کا وقت کیسا رہتا ہے, یہ دیکھتے دیکھتے شام ہو جاتی ہے, ابھی لگتا ہے کہ اجالا ہے لیکن دیکھتے دیکھتے اندھیرا ہو جاتا ہے, تیزی سے گزر جاتا ہے عصر کا وقت. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان انسانوں کو ہم نے جو زندگی دی تیزی سے گزر جاتی ہے, یہ اس کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں, فکر کریں یا نہ کریں, دن تو کٹتے ہی چلے جاتے ہیں, اور کل قیامت میں پلٹ کے آدمی اپنی زندگی کو دیکھے گا, دنیا میں جو گزار کے آیا ہے, تو ایسا لگے گا بس ایک صبح گزار جائے, کأنہم یوم یرونہا, جب اپنی زندگی کو دیکھیں گے لوگ قیامت کے دن پلٹ کے, لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, ایسا ان کو معلوم ہوگا بس ایک گھنٹہ گزار کے آئے. آج بھی ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو ساری زندگی ایسا لگتا ہے کہ بس پلک جھپکتے میں گزرتی چلی گئی. سمجھ دلا رہے ہیں بندو, یہ جو تم کو زندگی دی گئی ہے اسی میں تم کو جنت کمانا ہے, اور اسی میں تم کو دوزخ سے بچنے کا سامان کرنا ہے. اگر یہ زندگی تیزی سے کٹتی جا رہی ہے لیکن تم کو اس کا احساس نہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی گواں بیٹھتے ہو اور پھر دوزخ کا شکار ہو جاتا ہے. ایک عام پورے انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ سب کے سب گھاٹے میں, یعنی زندگی کی جو دولت ہم نے دی وہ انہوں نے یوں ہی گنوا دی, اور یوں ہی نہیں گنوائی بلکہ ہمیشہ کی دوزخ کے شکار ہو گئے. تو فرمائے لفی خسن, بہت بڑا گھاٹے کا سامان کر رہے ہیں. اب اس میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو نکالا, اب تو گھاٹے میں گئے, کچھ لوگ ہیں ان کی زندگی گھاٹے میں نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں چار صفتیں پیدا کرتے ہیں ان کی زندگی گھاٹے میں نہیں, یہ زندگی میں فیل نہیں ہوئے. چار صفتیں جو پیدا کرتے ہیں, اس میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ آمنو, جو اپنے اندر ایمان پیدا کرتے ہیں, پھر اس ایمان کے مطابق اپنے اعمال کو بھی درست کرتے ہیں, اور پھر جو ایک دوسرے کو حق پہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں, حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں سچائی, اور پھر جو لوگ حق پہ ایک دوسرے کو جمنے کے لیے کہتے رہتے ہیں تاکید کے ساتھ. چار چیزیں بیک وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جیسے بچے کو ایگزام دینا ہے اور اس کے چھ پیپر ہے تو چھ کے چھ میں وہ پاس ہوگا تو وہ پاس ہے, چھ میں سے کسی ایک پیپر میں بھی فیل ہو گیا تو وہ فیل. تو یہاں اللہ تعالیٰ نجات کی جو شرائط بیان کر رہے ہیں, ہمیشہ کے گھاٹے سے بچنے کے لیے جو شرائط بیان کر رہے ہیں, وہ بیک وقت چار شرطیں ہیں. چار کام جو کریں گے کہہ رہے ہیں کہ وہی گھاٹے سے بچ رہے ہیں, جہنم سے بچ رہے ہیں. ایک ایمان, دوسرا عمل صالح, تیسرا حق بات پہ خود چلنا کافی نہیں بلکہ حق بات پہ ایک دوسرے کو چلاتے رہنا, اور چوتھے حق بات پہ صرف عام طریقے سے چلنا نہیں, مصیبت آئے مشکل آئے تو بھی جمنا, اور ایک دوسرے کو جمنے کی تلقین کرنا. چار کام جو انسان کرتے ہیں وہی اپنی زندگی کے اندر تباہی کا ٹھکانا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑی بڑا ڈراوا دیا انسانوں کو کہ انسانوں تم سمجھ رہے ہو ہم کامیاب ہیں زندگی میں گھرداری کے چند کام کر کے؟ نہیں, سارے انسانوں کا جو نتیجہ نکل رہا ہے جہنمی ہے. تب جو زندگی ہم نے دی تھی اس زندگی سے یہ دوزخ خرید رہے ہیں. چار کام کرو گے تب جا کے تمہاری زندگی کامیاب ہوگی, اور اس زندگی کے خاتمے پہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو جنت تمہارا استقبال کرے گی, ورنہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا, یہ پورا مجھے کب سمجھ میں آیا, جو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں, تیزی سے گزرتے ہیں زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ لوگو تم کو جو زندگی دی گئی جس کے ذریعے سے جنت کمانا تھا, اس زندگی کو یوں ہی ضائع کر کے تم جہنمی بن رہے ہو. یہ سورہ مجھے کب سمجھ میں آیا, میں بازار سے گزر رہا تھا اور بازار میں ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور لوگوں کو جو مائل کر رہا تھا وہ اپنی طرف گراہک کو, تو کیا الفاظ بول رہا تھا, وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا اے لوگوں, اے لوگوں اس شخص پر رحم کرو کہ اگر آپ نے جلدی سے اس کا مال نہیں خریدا تو فائدہ تو فائدہ, اس کا اصل مال ہی ڈوب جا رہا ہے, اس لیے کہ برف گھلتا رہتا ہے. لوگوں اگر آپ لوگ جلدی سے میرا برف نہیں خریدیں گے تو میں تو آیا ہوں فائدہ کمانے کے لیے, لیکن میرا اصل پیسہ بھی ڈوب جائے گا, اصل برف جو ہے میرا جو پیسہ میں نے لگایا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو بلا رہا تھا, لوگوں رحم کرو میرے اوپر, میرا جو سرمایہ تھوڑا سا ہے وہ بھول رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں کوئی نہ کوئی آ کے خرید لے گا, نہیں, وہ کوئی نہ کوئی آنے تک میرا برف گھل جائے گا. تو اس کی صدا کو سن کے مجھے احساس ہوا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہماری زندگی بھی ایسی ہی ایک گھلتا ہوا برف ہے. ہماری زندگی مسلسل گھنٹے پہ گھنٹے, دن پہ دن, ہفتے پہ ہفتے گزرتے چلے جاتے ہیں. آدمی نے جلدی سے اس برف کو نہیں بیچ دیا, جلدی سے ان اوقات کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کیا, تو وہ زندگی جس سے جنت کمانی تھی جنت تو گئی, دوزخ ہو جائے. اللہ توجہ دلا رہے بندو, بات کو سمجھو, موقع ضائع مت کرو ورنہ تم بہت گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. اور اس کے لیے اللہ فرما رہے چار صفتیں پیدا کرنا ہے. پہلی صفت ہے ایمان. ایمان کیوں ضروری ہے, ذرا اچھا عقل کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں. پہلی شرط زندگی میں, اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آدمی کو پہلے ایمان چاہیے. کیا مطلب اس کا, آدمی زندگی پہ غور کرے, ہم کو زندگی کے بارے میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ بہت ادھورا ہے. یعنی پیدا ہونے کی بات کے حالات تو ہم کو معلوم ہیں, مگر پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے کسی کو کچھ نہیں معلوم. مرنے تک کے حالات تو ہم کو نظر آتے ہیں, لیکن مر کے کہاں جاتے ہیں اور آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم کو نہیں معلوم. دنیا چلتی ہی تو نظر آ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, سورج نکل رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, غلے نکل رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کون ہے یہ ہم کو نظر نہیں آتا. بارش کون برساتا ہے, سورج کون نکالتا ہے, رات کون لاتا ہے, دن کون لے جاتا ہے. تو آنکھوں سے جتنا نظر آ رہا ہے وہ ادھورا نظر آ رہا ہے. دنیا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن چلانے والا نظر نہیں آ رہا. کیوں چلا رہا ہے وہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. کیوں یہ غلے پیدا ہوتے جا رہے ہیں, ہم کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, پھل کھلائے جا رہے ہیں, یہ کھلانے والا ہم کو کیوں کھلا رہا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کچھ نہیں معلوم. تو ہم کو زندگی کے بارے میں جو نظر آتا ہے ہر انسان کو, ادھوری بات نظر آتی ہے, اصل بات نظر نہیں آتی. پہلے کیا تھا, آئندہ کیا ہونے والا, کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب اگر کوئی انسان یہ معلوم کرنا چاہے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہے, تو اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ وہ سب چیزیں تو غیب میں چھپی ہوئی ہیں. اس کے لیے ایمان بالغیب کی ضرورت, نبیوں کی ضرورت ہے. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو بتا سکے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کیا قصہ ہے, اور یہاں سے جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے, کسی پہاڑ پہ لکھا ہوا نہیں ہے, کسی سمندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی ہے. کتنا تم سائنس کو لے کے کھوجو, کائنات کا ذرہ ذرہ کھوجو, کہیں بھی اس کا جواب نہیں ملے گا. یہ جو ہمارا ادھورا علم ہے, یہ ادھورا علم, ناقص علم, کامل نہیں ہوگا. اس کے واسطے ضرورت ہے نبیوں کی. نبی آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے, دنیا کے بنانے والے کی طرف سے آئے ہیں, اور بنانے والے نے اس مقصد سے دنیا پیدا کی ہے, مر کر تم کو اپنے مالک کے پاس جانا ہے. پہلے کیا تھا, بعد میں کیا ہوگا, اصل یہ زندگی کا سیٹ اپ کیا ہے, اصل یہ انسان کرے تو کیا کرے, کب سمجھ میں آئے گا, جب پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے وہ معلوم ہوگا تبھی تو سمجھ میں آئے گا. اور یہ بات معلوم ہوتی ہے نبیوں سے, اور نبیوں کی بات کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں, تم کو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پہلے تم کو یہ جاننا ہے کہ زندگی آئی کہاں سے, جاتی کہاں سے, کہاں ہے. یہ جانے بغیر میں دنیا میں کیوں آیا, کہاں جانے والا ہوں, کیسے زندگی گزاروں گا تو آگے جا کے میں برباد نہیں ہوں گا, یہ جانے بغیر جو صرف کمانے میں لگ جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ کماؤں, بلڈنگیں بناؤں, سامان جمع کروں, اللہ کہتے ہیں یہ نادان ہے, اپنی پوزیشن ہی نہیں سمجھا, کچھ سمجھے بغیر صرف کھانے میں لگ گیا, ایمان کی فکر نہیں کیا اور کمانے میں لگ گیا. تو کہہ رہے ہیں اس کو جب زندگی ہی سمجھ میں نہیں آئے گی, اگلا پچھلا معلوم ہی نہیں ہے, معلوم کیے بغیر لگ جائے گا تو فیل ہو جائے گا. تو ایمان ضروری ہے, اپنے ادھورے علم کو اے انسانوں پہلے مکمل کرو, میں کہاں سے آیا ہوں معلوم کرو, کہاں جانے والا ہوں معلوم کرو, اور جانے کے بعد کیا کروں گا تو کامیاب ہوں گا, کیا کر کے یہاں جاؤں گا تو وہاں پھنس جاؤں گا, یہ معلوم کرو. اب ایک آدمی کو کچھ لوگ پکڑ کے کڈنیپ کر کے لے گئے پیسے اس کے گھر والوں سے وصول کرنے کے واسطے. اب اس کو لے جا کے بہت اچھی جگہ پہ رکھا, اب وہاں کھانے کے لیے بھی ہے, باغات بھی ہے, بلڈنگیں بھی ہے, سب ہے وہاں. اب یہ آدمی جو کڈنیپ ہو کے وہاں گیا ہے, اس کو بے ہوش کر کے لے گئے, اور وہاں جانے کے بعد جیسے ہی اس کو ہوش آیا تو سب سے پہلے وہ کیا معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے, سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہاں سے آ گیا, بلڈنگیں بھی موجود ہے, وقت پہ اچھے اچھے کھانے بھی دے رہے مجھے, گھومنے کے واسطے سامنے پارک بھی ہے, یہ آخر کون لوگ ہیں, مجھے یہ کیوں لائے یہاں پر. اور وہ دیکھ رہا کہ وہ کھانا پینا سب دے رہے مگر بات نہیں کر رہا, کوئی بتا رہا نہیں, وقت پہ کھانا کھلا رہے سب کر رہے مگر بول رہے نہیں کون ہے کیا ہے. تو آدمی کی جستجو بڑھ جاتی, پریشان ہو جاتا ہو, یہ کون لوگ ہیں آخر, کیوں مجھے کھلا رہے ہیں, کیوں مجھے پلا رہے ہیں, آخر میرا کل کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ, کہیں مجھے کڈنیپ کر کے لا کے گھر والوں سے 5-10 لاکھ روپے مانگ رہے تو نہیں, بولے نہیں دیے تو میرا گلا تو نہیں کاٹنے والے. تو جو بھی عقل مند آدمی ہوتا ہے جب نئی جگہ پہ اس کی آنکھ کھلتی ہے, اسے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں معلوم ہے, تو وہ پہلے جستجو کرتا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے, یہ کون لائے ہیں, میرا انجام کیا ہونے والا. ہر عقل مند آدمی یہ کرتا ہے. اس کے بجائے اگر کوئی یہ کرنے لگے, نئی جگہ پہ آیا ہے, لوگ کڈنیپ کر کے لائے ہیں, اس کو آگے پیچھے کی فکر ہی نہیں ہے, وہ مست جو ہے کھانا شروع کر دیتا ہے, گھوم گھوم کے دیکھ رہا ہے کہ بلڈنگ میں کیا کیا کمرے ہیں, اور طے کر لے رہا یہ کمرہ میں لے لیتا ہوں, اور اس میں سے اس میں سب سامان لا کے اس میں جمع کر دے رہا, اور جا کے پارکوں میں مست گھوم رہا ہے, پھل توڑ توڑ کے کھا رہا ہے. تو وہ کڈنیپ کر کے لائے نا, وہ سر پکڑ لیتے, یہ کون سے پاگل کو لے کے آ گئے, اس کو گھر جانے کی فکر ہی نہیں ہے, ہاں سے ہم پیسے وصول کریں گے. تو نئی جگہ پہ کوئی آدمی پہنچا, آگے پیچھے کچھ نہیں معلوم, تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کرے کہ میں کون, یہ لوگ کیوں خدمت کر رہے. تو اللہ یہی بول رہے کہ تم بھی ایسے ہی دنیا میں, ایک نئی دنیا میں ہیں, آگے پیچھے کا تم کو کچھ معلوم نہیں ہے, پہلے فکر کرو کون لایا, آئندہ کیا ہونے والا ہے, یہ دنیا میں ہم کو لانے والا ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے, یہ معلوم کیے بغیر تم صرف کھانے میں لگ گئے تو تم پاگل. بات سمجھ میں آئی نہیں قرآن کی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں وہی انسان صحیح زندگی گزار سکتا ہے جو آگے پیچھے پہلے معلوم کر لینا, کڈنیپ کر کے لوگ لا لیا معلوم کر لینا, سمجھ میں آ گئے وہ یہ لوگ مجھے किडनैप करके लाए हैं। अब मुझे क्या है, किसी तरह से भाग के घर को जाना है। अब जाऊंगा कैसा, हमें प्लानिंग कर लेना, उन्हें पूरा देख लेना, प्लानिंग कर लेना कि मुझे कब जाना है, कैसा जाना है। एक मरतबा प्लानिंग हो गई तो अब जो है भूख लग रही, खा सकता है। अब एक प्लानिंग रास्ता मालूम होने के बाद वो खा रहा है पी रहा है तो वो पागल नहीं, लेकिन आगे पीछे मालूम किए बगैर खा रहा पी रहा तो पागल। तो अल्लाह भी कह रहे हैं कि अगर तुम पागल नहीं है तो पहले ये मालूम कर लो कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या होने वाला है। समझ लेने के बाद वो अगले की प्लानिंग के हिसाब से खाओ पियो। तो कह रहे हैं कामयाब होने के वास्ते पहला जो काम है इंसान को करना है, ईमान हासिल करना, अपने अधूरे इल्म को कामिल करना। नबियों के जरिए से जो बातें मालूम हो रही है उससे फायदा उठा के पहले जिंदगी क्या है समझो। अब उसके बाद दूसरा काम क्या है, वामिलुस सालिहात। वो लोग ही कामयाब होते हैं जिंदगी में जो नेक काम करते हैं, सालिह अमल करते हैं, यानी वो प्लानिंग के हिसाब से चलना। अभी मालूम हो गया हमको कि मरने के बाद जाना है आगे दोज़ख जन्नत है, किस किस चीज से जन्नत मिलती है, अब ये मालूम करके उस प्लानिंग के हिसाब से जो अमल होता है वो अमल सालिह है। ऐसा काम करना जिससे अगली जिंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी, वो अमल सालिह। अमल सालिह किस चीज से होता, दो चीजों से होता। एक तो कोई भी अमल आदमी करे तो अल्लाह के लिए करे, इसलिए कि आगे पीछे दाएं बाएं तो उन्हीं का राज है, उनके वास्ते जो काम करते वही सक्सेस है, उनको छोड़ के जो भी काम करेंगे वो सब नाकाम काम। तो जो भी काम करे आदमी सिर्फ अल्लाह के लिए करे, और जो भी काम करे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे करे। दो जब शर्तें पूरी होती हैं तो कोई काम अमल सालेह बनता है। एक आदमी बड़े खुलूस से तो काम कर रहा है, अल्लाह को राजी करने की भी नीयत है उसकी, मगर हुजूर के तरीके पे नहीं कर रहा है तो वो अमल रद्द है। एक आदमी हुजूर के बताए हुए तरीके पे अमल कर रहा है, बिल्कुल शरीयत के एतबार से अमल कर रहा है, मगर नीयत अल्लाह के लिए करने की नहीं है, तो उसका वो अमल भी कबूल। दो शर्तें हैं, अल्लाह के लिए अमल हो, हुजूर के तरीके पे। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे वतवासौ बिल हक, आदमी सच्चाई को समझ कर खुद सच्चाई पे चले, खुद नेकियां करे, ये काफी नहीं है दोज़ख से बचने के लिए, ये काफी नहीं है बर्बादी से बचने के लिए, बल्कि उसको अपने माहौल पे भी मेहनत करना पड़ेगा। अपने माहौल में उसको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सच्चाई है, इस पे चलो। दावत का काम भी जरूरी है, ईमान भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है, दावत भी जरूरी है, एक दूसरे की इस्लाह भी जरूरी है। खुद अमल करेगा लेकिन दावत का काम नहीं करेगा, इस्लाह का काम नहीं करेगा, तो भी अल्लाह कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी भी और ऐसा इंसान भी फेल है, तबाह हो जाएगा। इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल लेके समझाया, देखो अगर कोई दो मंजिला पानी का जहाज है, समंदर में जा रहा है पानी का जहाज, दो मंजिल है। अब जो है पानी, पीने का जो पानी है, समंदर का खारा पानी तो पीते नहीं, पीने का पानी जो है वो ऊपर रखा हुआ है ऊपर की मंजिल में। अब नीचे की मंजिल वाले सोचे कि ये बार बार ऊपर जाना क्या पानी के वास्ते, ये लोग हमेशा परेशान करते रहते, ऊपर जाके पानी पीने के बजाय हम लोग नीचे की मंजिल में ही नीचे सुराख कर देंगे, थोड़े तख्ते निकाल देंगे, सुराख करेंगे तो समंदर में का पानी खुद हमको मिल जाएगा। अब ये समझ के अगर वो तख्ते उखाड़ना शुरू करें तो ऊपर वालों का काम क्या है, ऊपर वालों का काम है आके उनको समझाना, अरे तख्ते मत उखाड़ो, तख्ते उखाड़ेंगे तो पानी जो कश्ती में आएगा तो तुम भी डूब जाओगे, हम भी डूब जाएंगे, तुमको कितना पानी है आओ हम देते, तुम ऊपर नहीं आते हो तो हम लाके देते, मगर खुदा के वास्ते ये तख्ते मत उखाड़ो, वरना समंदर का पानी अंदर आएगा तो तुम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो हुजूर ने ये मिसाल लेके समझाया कि अगर ऊपर वाले बोले हम उखाड़ रहे का तख्ते, वो दीवाने उखाड़ ले रहे, हमारे को क्या करना है, उखाड़ लें दो तो उन्होंने भी उखड़ जाते, तुम भी उखड़ जाते। तो ऐसे ही दावत का काम करना जरूरी है। इंसान क्या है, एक मदनीय तबा जानवर है, सोसाइटी का असर होता है। मैं अकेला दीन पे चलूंगा नहीं चल सकते, जब माहौल में बुराई फैलती चली जाती है तो फिर नेकी पे जमना नामुमकिन हो जाता है। اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس معاشرے میں بھی جس ماحول میں بھی سچائی کی طرف بلانے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، برائی سے روکنے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان بھی تباہ ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کام یہ نہیں کرتے اور سویا پھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو تیسری شرط یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ خود بھی سنبھلنا ضروری ہے، سب کو سنبھالنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے. اور آگے فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، زندگی میں نجات پانے کے لیے، زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے صبر ہونا ضروری ہے، جمنا ضروری ہے. جمنا زندگی بس ہمیشہ بس نرم نرم نہیں چلے گی، نرم بھی رہے گی گرم بھی رہے گی. سچائی پہ چلنے کے واسطے مصیبتوں سے بھی گزرنا پڑے گا، موافق حالات مخالف حالات ہر حال میں جمنا ہوگا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا پڑے گا. دعوت کے راستے میں بھی خالی خود بول کے چھوڑ دیے نہیں، اللہ کے نبی صرف بول کے چھوڑ دیے کیا؟ اللہ کے نبی نے بات سے بھی سمجھایا اور اس کے بعد جہاد بھی کیا، اپنی جانیں بھی صحابہ نے قربان کی، صرف زبانی دعوت نہیں تھی بلکہ جان مال خرچ کیا، اپنی جانیں لگائی. جنگ احزاب کا وقت تھا، پورا عرب آ گیا مدینے کو ختم کرنے کے لیے، صحابہ جمے رہے، دین سے نہیں ہٹے، دین کی دعوت سے نہیں ہٹے. جنگ بدر کا کیا ماحول تھا، جنگ احد کا کیا ماحول تھا، پورا قرآن بتاتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سب بند ہو کے قتال کیا، لڑائی کی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہی انسان کامیاب ہے جو صرف حق کو مانے، یہ کافی نہیں ہے، حق کے لیے جان دینے کے لیے تیار. دوسرے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، بلکہ نیک بننے کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں نیک ہونے کے لیے. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیک انسان کو نہیں پہلے ایمان ہونے اس کے پاس، آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ، اس کے بعد کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے. ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، یہ بھی ضروری ہے نیک بننے کے لیے. اور وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، فرائض کی ادائیگی، دینی فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور لوگوں سے کوئی وعدہ کر رہے ہو تو وعدہ پورا کرنا بھی، معاملہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اور آگے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور سچائی پہ، نیکی پر، دینداری پر ہر حال میں جمے رہنا. فِي الْبَأْسَاءِ، غربت کا موقع آ گیا، دین پہ چلنے کی وجہ سے مالی پریشانیاں آ رہی ہیں تو بھی جمے. وَالضَّرَّاءِ، دین پہ چلنے کی وجہ سے مار کھانے کی نوبت آ رہی ہے، جان جانے کی نوبت آ رہی ہے، تب بھی دین کو نہ چھوڑے. وَالضَّرَّاءِ، جانی نقصان کے موقع پر بھی دین پہ جمے رہے. وَحِينَ الْبَأْسِ، یہاں تک کہ دین کی خاطر جنگ کرنا پڑے تو جنگ سے بھی نہ ہٹے. جن کو اتنی زیادہ سچائی سے محبت ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں. اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. تو اسی کو کہہ رہے ہیں سورہ ولاسر کے اندر کہ دین پر چلنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، سچائی کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، سچائی پہ جمنے والا بھی ہونا چاہیے. یہ چار صفتیں جس سوسائٹی میں، جس انسان میں ہوگی، یہی لوگ ہیں جو خسارے سے بچ رہے ہیں، باقی سب خسارے کا شکار ہے، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں. تو دیکھیں اس کی چھوٹی سی صورت ہے، ایک جملہ ہے مگر پورا قرآن ہے، اس میں پورے قرآن کی بات اس کے اندر آ گئی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان، عمل صالح اور حق کی دعوت اور حق پہ جمنا، چار صفات اپنے اندر پیدا کرو، تب کہیں تم نجات پا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورے کے پیغام کو ہم یاد رکھیں اور ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ ذرا بڑی گہری تھی، زیادہ دیر لگ گئی، کل سے اور تھوڑا کم وقت لگے گا، یہ سورہ ذرا بہت گہری ہے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.